الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وقال عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مراحل کے ضمن میں کل ہماری گفتگو اندرون ملک عرب انقلاب نبوی کے آخری اور چھٹے مرحلے کے بارے میں ہو رہی تھی. آج میں نے اندرون ملک عرب کے الفاظ کا اس لیے اضافہ کیا ہے کہ فلسفہ انقلاب کا ایک پہلو یہ بھی مستحضر رہنا چاہیے کہ انقلاب کبھی بھی کسی جغرافیائی حدود میں محدود نہیں رہا کرتا. سچا انقلاب لازماً وسعت پذیر ہوتا ہے، پھیلتا ہے. اگرچہ انقلاب فرانس اور انقلاب روس یہ دونوں جزوی انقلاب تھے، میں اپنی پہلی تقریر میں اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، لیکن ان کے بارے میں بھی تاریخ کی گواہی یہی ہے کہ انقلاب فرانس صرف فرانس تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ دنیا میں پھیلا. اسی طرح انقلاب روس بھی صرف روس کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے بطن سے انقلابات کا ایک سلسلہ ہے کہ جو جاری ہوا ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ روئے ارضی کا نصف سے زائد رقبہ وہ ہے کہ جو اس نظام کے تحت ہے کہ جس کا آغاز انقلاب روس سے ہوا. لہذا اس انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ صرف جزیرہ نمائے عرب کی حد تک محدود رہتا. لہذا ہمیں اپنی گفتگو میں ایک ساتویں مرحلے کا اضافہ کرنا ہوگا کہ وہ چھ مراحل تو تھے ایک ملک کے اندر انقلاب کی تکمیل تھے. انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت نمبر ایک، جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا نمبر دو، ان کی پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے تربیت اور ٹریننگ نمبر تین، پھر تصادم کا آغاز. اس تصادم میں اولاً صبر، تحمل، برداشت یعنی عدم تشدد، ثانیاً جب اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ ایک کاری ضرب اس نظام پر لگائی جا سکے تو اقدام، آگے بڑھ کر اس کو چیلنج کیا جائے، جس کے نتیجے میں آخری مرحلہ مسلح تصادم، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ اس کا نتیجہ یا تخت یا تختہ. یہ چھ مراحل تو ہوئے کسی ملک کے اندر انقلاب برپا ہونے کے. اب اس کے بعد اس کی بین الاقوامی سطح پر توسیع کا مرحلہ ہے، اصل میں تو میری آج کی گفتگو کا موضوع وہی تھا، انقلاب محمدی توسیع و تصدیر. تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کو، ایک ملک میں انقلاب آنے کے بعد پھر اسے دوسرے ملکوں کی طرف اس کی توسیع کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ جدید عربی میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ تصدیر. لیکن اس نوع کی تقاریر جیسی کہ یہاں ہو رہی ہیں جن میں وقت کی پابندی ہوتی ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک مرحلے کا بیان لازم نہیں ہے کہ اس روز مکمل ہو جائے، تو ہمارے وہ مراحل جو ہیں اپنے پروگرام کے مطابق بیان نہیں ہو پائے. جو چھٹا اور آخری مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری جو آخری تقریر آج ہونی ہے بعد نماز عشاء والے سیشن میں، اور اس کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اندازن میری تقریر کا وقت 11:15 ہوگا، میں اس وقت یہ ساتواں اور آخری مرحلہ جو ہے وہ زیر بحث لاؤں گا. اس وقت اچھی طرح صلح حدیبیہ اور اس کے جو اثرات مترتب ہوئے اور اس کے بعد جو حضور کی جد و جہد دو گوشوں کی طرف بٹ گئی اس کو سمجھ لیجیے. میں نے مصلح تصادم کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ غزوہ احزاب کو اس میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. یہ گویا کہ خوشخبری تھی کہ حضور نے مسلمانوں سے کہا فرمایا کہ مطمئن رہو کہ اب قریش دوبارہ تم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکیں گے، یہ آخری بار تھی کہ وہ آئے تھے اور اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا، تم آگے بڑھو گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال سفر عمرے کے لیے سفر حدیبیہ کا اختیار کیا. اندازہ کر لیجئے کہ حضور کا دست مبارک، معلوم ہوتا ہے کہ حالات کی نبض پر ہے، ہر چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب مرحلہ کون سا ہے. 1400 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، کل میں بیان کر چکا ہوں کہ جن حالات میں صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی ہیں رنج و غم سے مسلمانوں کا حال کیا تھا، دل زخمی تھے، انہیں بھی خوب اندازہ تھا کہ ہم اب کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، پھر یہ کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں. لیکن بہت سے اسباب تھے جن میں سے ایک سبب کو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اس وقت تک مکے میں کچھ اہل ایمان مرد اور عورتیں ایسے اہل ایمان تھے کہ ان کو شاید کہ اگر اس وقت کوئی مسلح تصادم ہو گیا ہوتا مکے کے اندر تو اس کے نتیجے میں اس گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی پس جاتا، لہذا اللہ نے ہاتھوں کو روک لیا. صلح جو ہوئی ہے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا بغیر عمرہ ادا کیے، اگلے سال آئیے اور عمرہ کیجیے. اب یہ بھی چیز یوں سمجھیے کہ عرب کے لیے صرف معاملہ یہاں ایمان کا نہیں، میں تو ان کی جو اپنی روایات ہیں اس کے اعتبار سے اس میں بہت ہی ایک کمزوری کا پہلو تھا، احرام باندھنے کے بعد بغیر مناسک حج کے یا عمرے کے ادا کیے احرام کھول دینا یہ ان کی روایت میں نہیں تھا، لہذا ان سب حضرات کے دل جو ہے زخمی تھے، اس کا نقشہ میں کل بیان کر چکا ہوں. پھر جو حال ہوا تھا حضرت ابو جندل جب آئے ہیں سہیل بن عمرو کے بیٹے، ایک طرف باپ جو ہے قریش کی طرف سے صلح کی شرائط طے کر رہا ہے اور بیٹا جو آیا ہے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں لہو لہان جسم کے ساتھ، کسی طریقے سے وہ دوڑ کر پہنچ گیا ہے لیکن حضور نے اسے واپس کیا کہ ہماری صلح ہو چکی ہے اور یہ اس میں معاہدہ طے پا چکا ہے، ہم مجبور ہیں. اس کا بھی جو اثر پڑا مسلمانوں پر اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو قبائل چاہیں وہ قریش کے حلیف بن جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، اور یہ معاہدہ اسی طرح ان حلیفوں کو بھی کور کرے گا. بہرحال یہ معاہدہ کر کے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا بادل ناخواستہ بھاری دلوں کے ساتھ مسلمان اپنا احرام کھول کر گھروں کو واپس آ گئے. لیکن وہی جو نازل ہوئی وہ یہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، خود حضور کا نقشہ بھی اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو یہی نظر آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہاتھ سے ان الفاظ کو مٹانے سے انکار کیا. حضرت عمر نے بھی کسی قدر جوش کے عالم میں گفتگو کی. مسلمانوں نے بھی حضور کا یہ حکم کہ اب احرام کھول دو اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر کی، لیکن حضور کے چہرہ مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ رہی، گویا کہ آپ کو تو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب سہیل بن عمرو نے کہا تھا کہ ہم نہیں یہاں لکھوانے کو تیار آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ، تو حضور مسکرائے تھے. جب حضرت عمر حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ذرا جوشیلی انداز میں گفتگو کی تھی، تب بھی حضور مسکرائے تھے. مجھے یاد آتا ہے سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے کہتے تھے حضرت یعقوب سے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، اب یوسف پتہ نہیں کب کا مر کھپ گیا اور آپ اس کا خیال ہی نہیں چھوڑ رہے. تو حضرت یعقوب کا وہاں جواب نقل ہوا ہے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے جو علم حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. تو بالکل یہی انداز ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں. بعد میں وحی نے تصریف کر دی کہ یہ تو فتح مبین ہے. وہ کس طرح، اسے تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیسے جلد ہی قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاؤں میں تو بیڑیاں پڑ گئیں اور محمد کے ہاتھ کھل گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ جو دو سال کا وقفہ ملا ہے حضور کو، اس میں حضور نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو ایک دم پوری انتہا پر پہنچا دیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور کی دعوتی سرگرمیاں، دعوتی تربیتی، یہ تو اصلاً مکے میں ہوئی. مدینے میں تو آتے ہی مسلح تصادم اور اقدام کے مراحل شروع ہو گئے. یہ تو ہو رہا تھا کہ جیسے مکے میں دار ارقم میں نوجوانوں کی تربیت ہو رہی تھی، ویسے ہی مدینے میں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی تربیت ہو رہی. تین سو ان میں حضرات جو ہے ایک وقت میں موجود ہوتے تھے. اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. معلوم ہوتا ہے کسی وقت کے لیے تیاری ہو رہی ہے. لیکن ان چھ سالوں کے دوران دعوتی اور تبلیغی سرگرمی کی طرف توجہ نہیں ہو سکی کہ ہر وقت ایک جنگی کیفیت طاری ہے، ہر وقت جو ہے اندیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی جنگیں ہیں، بدر اور احد اور احزاب جنہیں ہم جانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بیسیوں جنگیں ہوئی ہیں. آپ دستے بھیجتے تھے جنہیں سریا کہتے ہیں، جن میں حضور خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو سرایا کی تعداد تو بے شمار ہے. اس کے علاوہ بھی غزوے ہیں، غزوہ بنی المصطلق جس میں حضور بھی تشریف لے گئے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک مسلسل حالت جنگ تھی کہ جو چھ سال تک طاری رہی. اب یہ ہوا ہے کہ صلح کی ایک کیفیت حاصل ہو گئی، تو گویا کہ ہاتھ کھل گئے. یہ دو سال ہیں کہ جن میں حضور نے اب اپنی دعوتی سرگرمی کو ایک دم اپنے اس کے نقطہ عروج پر پہنچا دیا. اصحاب صفہ کو بھیجا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، کونے کونے میں مسلمان جا رہے ہیں. اور یہی مرحلہ ہے، اسے نوٹ کیجئے، یہ بہت اہم بات ہے فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے، کہ اب آپ نے پہلی مرتبہ عرب سے باہر بھی تبلیغ کا آغاز فرمایا. یہ دیکھیے کہ اندازن اگر سن 7 کو ہم یہاں شمار کریں تو 20واں برس ہے یہ حضور کی، یعنی آغاز وحی کے بعد سے. 20 سال تک حضور نے عرب سے باہر کوئی تبلیغی وفد نہیں بھیجا، کوئی دعوت نامہ اپنا، کوئی نامہ مبارک نہیں بھیجا. آخر اس کا سبب کیا، آپ غور کیجئے، اب بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ انقلاب کا عین تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنی قوتوں کو کسی ایک جگہ پر مرتکز کرو، انقلاب برپا کرو. اگر طاقت ابتدا ہی سے منتشر کر دی جائے، کام کو بہت پھیلا دیا جائے، تو پھر انقلاب نہیں آئے گا. یہ جس طریقے سے عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے، مشنز ہیں ان کے پاس، ان کے سامنے کوئی نظام قائم کرنا ہے ہی نہیں، انقلاب برپا کرنا ہے ہی نہیں. نظام تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس تو قانون بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے. قانون موسوی حضرت عیسیٰ فرما کر گئے تھے کہ تمہارے اوپر بھی عائد رہے گا، سینٹ پال نے اسے ساقط کر دیا. تو مسیحیت تو نام ہے صرف عقیدے اور موریلٹی، ایک اخلاقی تعلیم کا، اس کے سوا کوئی نظام نہیں. لہذا مسیحیت کی تبلیغ تو ہوتی رہے گی دور دراز تمام برے اعظموں پر، اس لیے کہ کوئی انقلاب لانا پیش نظر نہیں ہے. لیکن جہاں انقلاب ہو سامنے، وہاں تو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا اپنی پوری طاقت کو کسی ایک جگہ پر، اور وہاں اپنی پوری طاقت کو مجتمع کر کے انقلاب برپا کرنا ہوگا. جب یہاں ایک حد تک کامیابی حاصل ہو جائے، تب موقع ہے کہ اب آپ باہر بھی بات کریں. اور یہ کامیابی حاصل ہو جانا قرآن مجید کی نص تو ہے ہی کہ اس نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اسے اگر آپ عقلی سطح پر سمجھنا چاہیں تو بھی بالکل واضح ہے کہ عرب میں، اندرون ملک عرب، سب سے بڑی سیاسی طاقت قریش کی تھی. قریش نے جب حضور سے صلح کر لی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ ٹریٹی کے معنی کیا ہے؟ دوسری طاقت کو تسلیم کر دینا. آپ کو معلوم ہے کہ عرب سوائے اس مصر کے ایک ملک ہے، وہ کوئی عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بھی بیٹھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ در حقیقت اس کے معنی ریکگنیشن کے ہیں کہ ہم نے ان کی حیثیت تسلیم کر لی. تو صلح حدیبیہ کا مطلب یہ تھا کہ قریش نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تبھی تو صلح کر رہے ہیں. لہذا یہ علامت ہے کہ اندرون ملک عرب اب انقلاب کی تکمیل ہوا چاہتی ہے. لہذا اب جہاں آپ نے اس صلح نے جو آپ کو مہلت عطا فرمائی، تو جہاں آپ نے اندرون ملک عرب تبلیغی سرگرمی کو ایک دم بڑھا دیا، وہیں آپ نے نامہ ہائے مبارک قیصر روم کو بھیجا، کسرا کو بھیجا، موقوقس شاہ مصر کو بھیجا، آس پاس کے جتنے یہ علاقے تھے ان میں جو بڑے بڑے شیوخ تھے ان کو بھیجا، قیصر کے باج گزار جو تھے ملک غسان وغیرہ ان کو بھیجا. حالانکہ آپ سوچئے کہ حضور اگر چاہتے تو جب آپ نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تھا آپ خطوط بھی بھیج سکتے تھے، خط بھیجنے میں کیا لگتا ہے؟ کوئی کوئی جو سفیر ہیں یا پیغامبر ہیں وہ ہائر کیے جا سکتے تھے، خطوط بھیجنے میں تو کچھ نہیں لگتا. لیکن نہیں، وہ دعوت جو ہے 10 برس تک تو حضور نے مکے سے باہر قدم نکالا ہی نہیں. 10ویں سال طائف گئے ہیں، وہ بھی اس وقت جب مکے والوں نے طے کر لیا کہ اب ہم قتل کر دیں، ورنہ مکے سے باہر آپ کا کوئی قدم نہیں نکلا تبلیغ کے لیے 10 برس تک. اس کے بعد طائف کے لیے تو مدینۃ الہجرہ بننے کی اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہ اللہ تعالی نے یہ جو صحرا ہے یہ یثرب کے سر باندھنا تھا، جب وہ مدینہ منورہ بن گیا اور دار الہجرت بن گیا تو اب اس کو آپ نے بیس بنایا. اور اندرون ملک عرب یہ 6 برس جو ہیں یہ آپ کی وہ جو مسلح تصادم اور اقدام کی جدوجہد جاری رہی، اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے. تو یہاں سے آپ کی جدوجہد کو اب 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک اندرون ملک عرب اور ایک بیرون ملک عرب یا بین الاقوامی سطح پر. اندرون ملک عرب 7 میں ہوا ہے غزوہ خیبر، 8 میں فتح مکہ، اور اس کے بعد انقلاب کی تکمیل ہو گئی. اور بیرون ملک عرب وہ میں بعد میں عرض کروں گا اپنی دوسری تقریر میں، پہلے جنگ موتا ہوئی، پھر سفر تبوک ہوا، اور حضور جب مرض وفات میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جیش اسامہ تیار تھا. یہ 3 ہی ادھر اہم واقعات ہیں اور 3 ہی ادھر اہم واقعات ہیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ علیحدہ علیحدہ شاخیں قائم کر لیجیے. اچھا، اب سمجھیے کہ کیوں محسوس ہوا قریش کو کہ یہ تو ہماری مصیبت ہو گئی، ہمارے ہاتھ بن گئے. ایک طرف تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھلی چھوٹ مل گئی، ان کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ تو اب جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے. دوسری طرف ایک اور مصیبت ان کے سر پر مسلط ہو گئی، حضرت ابو جندل کو حضور نے واپس کر دیا تھا، انہوں نے اس کے بعد پھر کوئی موقع دیکھا اور بھاگے، اپنے گھر سے نکلے. وہ نکل کر اب مدینے تو آ نہیں سکتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضور واپس کر دیں گے، تو وہ ساحلی علاقے کی طرف چلے گئے، بدر ہی کے قریب ساحلی علاقے میں. اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ساحلوں پر عموماً ہوتی ہے بڑی اونچی اونچی گھاس اور کوئی ایسا جنگل سا، وہاں جا کے روپوش ہو گئے. اب کیا ہوا کہ مکے سے جو شخص اسلام لاتا تھا مدینے تو وہ جاتا نہیں، جائے گا تو حضور واپس کر دیں گے، وہ وہاں چلا جائے. وہاں ایک مرکز بن گیا. وہ چونکہ حضور کے تو اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، وہ تو مدینے نہیں گئے. اسی طرح ایک صاحب ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایمان لائے، وہ بھی پہنچے، وہ مدینے پہنچ گئے. وہاں سے 2 افراد گئے کہ صاحب معاہدے کے مطابق ہمارا آدمی واپس کیجئے، حضور نے واپس کر دیا. اب وہ 2 آدمی انہیں لے کر جا رہے تھے، انہیں راستے میں موقع ملا، ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگا، وہ بھی واپس آئے، دونوں مدینے آئے. لیکن انہوں نے دیکھ لیے تیور کہ حضور تو پھر واپس کر دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، آپ کا تو ہو گیا پورا، اب میں جاتا ہوں یہاں سے. وہ بھی جا کے وہیں شامل ہو گئے. اب وہاں ایک جتھا بن گیا، ان کا جو قافلہ جا رہا ہے اس کے پر وہ طاقت کر رہے ہیں، اور وہ تو پابند نہیں ہے اس معاہدے کے، اس لیے کہ مدینے تو وہ گئے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ شرط جو ہے ہم واپس لیتے ہیں، خدا کے لیے یہ مصیبت جو ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں اور انہیں آپ اپنے پاس بلا لیں. تو یہ وہ صورت ہے کہ فتح، یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ واقعتاً اپنے نتائج کے اعتبار سے ثابت ہو گیا کہ فتح مبین ہے. اس فتح کا معاملہ، اس صلح کا معاملہ بھی ٹوٹ گیا قریش کی طرف سے، کہ حلیف جو قبائل تھے، ایک قبیلہ قریش کا حلیف، ایک قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا حلیف. قریش کے حلیف قبیلے نے کوئی پرانی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، غارت گری کی، لوٹ مار کی، جو عرب کا پرانا رواج تھا. حضور کے حلیف جو ہے وہ فریاد لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں. حضور نے فوراً فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا انتقام لینا ہمارے ذمے ہے، بدلہ لیا جائے گا. ادھر قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ صلح ٹوٹ گئی ہے ہماری طرف سے، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے جو ہے اڑ گئے کہ اب یہ کیا ہوگا. انہیں تو معلوم تھا کہ ہماری حالت اب کیا ہے اور محمد کی طاقت کہاں پہنچ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں خوب اندازہ تھا کہ ہمارے اندر اب مقابلہ کرنے کی سکت نہیں. لہذا بہت مشورے کے بعد ابو سفیان آئے مدینہ منورہ، کسی طریقے سے اس ٹریٹی کی تجدید ہو جائے، رینیو کر لی جائے صلح حدیبیہ. حضور کے تیور یہ ہے کہ کچھ سننے کو تیار نہیں. اور بڑا پیارا واقعہ آتا ہے اس زمن میں، انہوں نے کوشش کی حضرت ابو بکر سے ملے، وہ خاموش. حضرت عمر سے، حضرت علی سے، سب سے مل رہے ہیں، کسی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا، کوئی بھی وعدہ نہیں کر رہا کہ ہم سے بارش کریں، سب خاموش. انہیں خیال آیا کہ میری بیٹی محمد کے گھر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہیں ان مسلمانوں میں سے جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، اور وہاں سے یہ یہاں آ گئی. تو حضرت ام حبیبہ کے گھر اب ابو سفیان جا رہے ہیں. وہاں پہنچے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹھنے لگے. حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے. یہ ٹھٹک گئے، آخر قریش کے مدبر، سیاس، سیاستدان. حضرت ام حبیبہ نے حضور کا بستر طے کر دیا اور پھر کہا کہ ابا جان بیٹھیے. انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا. انہوں نے فرمایا کہ ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اور یہ بستر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے، وہ آئے تو ہوں گے اس انداز سے، اس امید میں کہ اندرون خانہ سے جو سفارش آ جائے. اب اس سفارش کے تو رد ہونے کا سوال نہیں، لیکن یہاں آ کے جو حال دیکھا ہے تو شاید انہیں پھر بات کہنے ہی کی ہمت نہ ہوئی ہو. اسی موقع کا ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت علی نے بھی کچھ تھوڑا سا استہزاء کا معاملہ کیا ابو سفیان کے ساتھ، اور درویش صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے باہر. انہوں نے جو دیکھا، یہ ابو ذر اور مقداد اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقرائے صحابہ کہلاتے ہیں، ان پر بہت درویشی کا غلبہ، ترک دنیا کی ایک کیفیت. انہوں نے کوئی فکرہ چست کر دیا کہ یہ قریش کا سردار کہاں گھوم رہا ہے، اس میں استہزاء کا انداز تھا. حضرت ابو بکر پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے ذرا سرزنش کی کہ دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے، حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ اذا جاءکم کریم و قوم فاکرموہ، بہرحال یہ قریش کے سردار ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. وہ کچھ عجیب کیفیت میں تھے اس وقت، وہ فقراء، انہوں نے حضرت ابو بکر سے بھی کوئی بات سخت کہہ دی. حضرت ابو بکر نے جا کر حضور سے شکایت کی کہ حضور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو اب آپ ذہن میں رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے مختلف لوگوں کے معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. حضور نے فرمایا اے ابو بکر، کہیں ان کو ناراض تو نہیں کرائے، اس لیے کہ جن سے وہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو فقراء کا یہ معاملہ بھی اللہ کے ہاں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی رشتہ قبول نہ کرے، کوئی سفارش کرنا چاہیں تو کوئی بات سن کر نہ دے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. تو فقراء کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید نہیں فرمائی. یک طرفہ مسجد نبوی میں ابو سفیان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں صلح کی تجدید کرتا ہوں اور یہ کہہ کے آ گئے. اب جو مکے میں پہنچے لوگوں نے وہاں بھی مذاق اڑایا کہ اس طرح کوئی صلح ہوا کرتی ہے؟ تجدید اس طرح ہو سکتی ہے کہ یک طرفہ اعلان کر کے آ گئے؟ حضور نے تو اس بات کو نہیں تسلیم کیا. یہاں ایک بات میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو پرسوں عرض کی تھی اس کی ایک ثبوت کی سامنے آ رہا ہے. دیکھیے دو ہی سالوں کے فرق سے حضور کے طرز عمل میں بظاہر کتنا تضاد نظر آ رہا ہے کہ سن 6 میں دب کر صلح کر رہے ہیں, اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے زخم دل زخمی ہیں, لیکن دو ہی سال بعد سن 8 میں صلح کے لیے تیار نہیں. تو یہ بظاہر تو تضاد ہے. مستشرقین کی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ مختلف مراحل کی بات. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مکے میں تو حضور نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی اپنے دفاع میں, اور مدینے میں آ کے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی, وہاں صورت یہ ہے کہ چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں, لیٹ جاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ. یہاں یہ کہ پورے قبیلے بنو قریظہ کے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بدہدی کی غزوہ عذاب کے وقت, تو پورے قبیلے کے جو مرد تھے لڑنے کے قابل, بوڑھوں کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر جتنے مرد تھے جنگ کرنے کے قابل ان کو قتل کیا گیا. یہ کتنا بڑا اقدام ہے. اور واقعہ یہ کہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ یہودی اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہود مدینے کو کلیم کرتے ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ مدینے کو انکلوڈ کرتا ہے جو ان کے پیش نظر ہے. مکے سے انہیں سروکارتے ہیں, اس کو وہ کلیم نہیں کرتے. اس سے کبھی بھی یہود کا کوئی معاملہ نہیں رہا, لیکن مدینے میں تین قبیلے ان کے بڑے طاقتور آباد تھے, دو جلا وطن کیے گئے اور تیسرے کا تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس کے تمام مرد جو ہیں جوان وہ قتل کیے گئے. اگرچہ فیصلہ ان کے اپنے ایک حلیف سالس کا فیصلہ تھا, حضور نے تو اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات معمولی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ دونوں تقاضے ہیں دو مختلف مراحل کے. ایک طرف عفو بھی ہے اور ایک طرف قصاص بھی ہے, دونوں دین کے اندر ہیں. وہ مرحلہ تھا پیسو ریزسٹنس کا, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی چاہے تمہیں انگاروں پر بھون ڈالے. یہ مرحلہ ہے اقدام کا اور مسلح تصادم کا. اس میں ظاہر بات ہے کہ تقاضے بدل گئے. تو اگر انقلاب کا معاملہ سامنے ہو, اس وقت صلح کرنے میں مصلحت تھی, اور اس وقت حضور کو معلوم ہے کہ مکے والوں میں جان نہیں ہے بالکل, اور اہل ایمان بھی وہاں سے جو آنے تھے آ چکے. دو سال پہلے جنگ ہوتی تو قریش کچھ نہ کچھ تلوار ضرور چلاتے اور مکے کے اندر خونریزی ہوتی. اب ان میں اتنا دم بھی نہیں رہا اور مسلمانوں کی طاقت اتنی ہو چکی ہے کہ بالکل بلڈ لیس داخلہ ہو جائے گا فاتح کی حیثیت سے. تو اب خامخواہ کو صلح کر کے کفر اور شرک کو ایک اور فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دینا وہ کاہے کے لیے؟ صلح کے معنی کیا ہوتے کہ ابھی کفر کو اور زندگی ملتی, شرک کا غلبہ جو ہے بیت اللہ پر اور بلد حرام پر ابھی اور جاری رہتا, تو کاہے کے لیے؟ جبکہ حالات کے نفس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کے کا ہاتھ ہے, دست مبارک ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ اب تو کوئی خون بھی نہیں گرے گا, ان میں سرے سے دم ہی نہیں ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سالوں کے دوران البتہ چونکہ قریش سے صلح ہو گئی اور عرب کے قبائل تو سارے ادھر یا ادھر آ کر حلیف ہو گئے تھے, لیکن یہود کا معاملہ تھا ان سے تو کوئی صلح نہیں. لہذا فیصلہ کن اقدام حضور نے جو ہے پھر یہود کے خلاف کیا. سن 7 ہجری میں جو خیبر پر آپ کا حملہ ہے اور وہاں جو جنگ ہوئی ہے, یہ سارے مدینے کے یہودی بھی جا کر وہیں بیٹھ گئے تھے. وہاں ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے, بہت بڑا گڑھ تھا, اور وہ مہم بھی آپ کو معلوم ہے. اب ساری تفاصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا, کافی طویل رہی اور کافی مشکل مہم ثابت ہوئی, اس لیے کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر محصور ہو کر بیٹھ جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ سن 7 میں اندرون ملک عرب خیبر کو ختم کیا حضور نے, وہ ریزسٹنس جو تھی یہود کی اس کو ختم کیا. سن 8 میں اب آپ اس واقعے کے بعد جب وہ صلح ختم ہو گئی تو حضور 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ پیش قدمی فرما رہے ہیں. پوری سیکریسی کا آپ نے اہتمام کیا ہے کہ قطعاً خبر نہ ہونے پائے قریش کو. حضور کی حدیث میں استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی ضروریات کے لیے جو بھی تم پیش قدمی کرو تو چیزوں کو مخفی رکھا کرو، خامخواہ سب کو اپنے سارے کارڈز جو ہیں وہ ٹیبل پر ڈال دینا، آخر کیا ضرورت ہے، آپ کے پلانز ہیں، آپ کا نقشہ ہے، بالکتمان اس میں اندر اخفاء سے اقدام کرو. وہ ان کا حاتب نے ابھی بلتاح کا واقعہ اسی سلسلے میں آتا ہے، ان کے بچے ابھی تھے مکے میں، انہیں یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ہوا تو میرے اہل و عیال پس جائیں گے، تو قریش پر میں کوئی تھوڑا سا احسان کر دوں، ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ جاؤ مکے والوں کو یہ پہنچا دو کہ حضور اقدام فرمانے والے ہیں، تشریف لانے والے. حضور کو وہی سے اس کی خبر ہو گئی، حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو حضور نے بھیجا کہ فلاں وادی میں وہ عورت ایک مقیم ہے، اس وقت جاؤ اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. حضرت علی نے جب جا کر پوچھا کہ خط کہاں دے دو، اس نے انکار کیا کوئی خط نہیں. ذرا دھمکی دی حضرت علی نے کہ پھر میں تمہاری تلاشی لوں گا اور میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا کہ تم عورت ہو. تو اس نے اپنی وہ چٹیا کھولی اور وہ کہیں چٹیا میں گوندا ہوا وہ خط نکال کے دے دیا. یہ بدر میں شرکت کر چکا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، ہو گئی ہے خطا لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا، اس لیے کہ ایک کمزوری ہوئی ہے ان سے اپنے اہل و عیال کی محبت میں کہ میں کچھ احسان کروں تو اس طریقے سے قریش پر، تو کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے مسلمان حملہ آور وہ غصہ جو ہے وہ میرے اہل و عیال کے اوپر اتارنا شروع کر دیں کہ کم سے کم مسلمانوں کا ایک خاندان تو ہمارے پاس بطور یرغمال ہے. بہرحال حضور کا داخلہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سن 8 ہجری میں اور تقریباً بلڈ لیس، اس لیے کہ یہاں ریزسٹنس اب نہیں تھی، اور حضور کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت. یہ در حقیقت ایک مکاشفے میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں میں یہ الفاظ موجود ہیں 10,000 کے ساتھ. تو وہ 10,000 حضور کے صحابہ تھے جن کو لے کر رمضان سن 8 میں حضور مکے میں داخل ہوئے. ویسے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مکے کی فتح جو ہے، اب وہاں جو کچھ پیش آیا، بہت سے واقعات عام طور پر بیان ہوتے ہیں، حضور کا عفو عام، حضور کی معافی کا اعلان، یہ ساری چیزیں میں اس میں بیان نہیں کر رہا. یوں سمجھ لینا چاہیے کہ مکے کے فتح کا مطلب یہ تھا کہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی، اس لیے کہ یہ گویا کے صدر مقام ہے، اگرچہ کوئی باضابطہ حکومت عرب میں نہیں تھی لیکن سیاسی، مذہبی، معاشرتی، سماجی ہر طرح کی سیادت جو ہے وہ قریش کو حاصل تھی. تو قریش کی طاقت کا ختم ہو جانا اور مکے کا حضور کے ہاتھ پر فتح ہو جانا گویا کہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ آتا ہے، یہ غزوہ حنین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 10,000 وہ اپنے ساتھی جن کو لے کر آپ آئے تھے اور مزید 2,000 جو طلقات تھے جنہیں حضور نے یہاں مکے میں فتح کے بعد آزاد فرما دیا تھا، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے اور بعض ابھی مشرک ہی تھے، لیکن اب ان کی حیثیت حلیف کی ہو گئی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ ہیں. 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، اس لیے کہ مکے کے بعد اب دوسرا بڑا مرکز جو تھا عرب میں وہ تو طائف ہے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، اور یہ بھی بڑے جنگجو ہیں اور ایک طرح سے یہ بھی قریش کے ہم پلہ ہیں. قرآن مجید میں ہے قریتین عظیم، یہ دو بڑے قریے جو ہیں، ان میں سے کسی شخص کو کیوں نہیں، اللہ نے اگر بنانا تھا تو ان کی کسی عظیم شخصیت کو نبوت دی ہوتی. یہ مکے کا یتیم کیوں اللہ نے پسند فرمایا؟ تو یہ قریتین جو ہے یہ مکہ اور طائف. تو یہ جب حضور نے اقدام فرمایا ہے تو غزوہ حنین ہوا ہے شوال سن 8 میں، یہ ہے عرب میں سمجھیے آخری ریزسٹنس. اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے چونکہ بہت غلط طریقے پر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے صحابہ کرام کے خلاف، لہذا میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ حضور، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، تو پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے حضور کا لشکر جو ہے طائف کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، وہاں گھاٹیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے حوازن کے تیر انداز. ان کے تیر انداز تھے بھی پورے عرب میں مانے ہوئے، نہایت ماہر نشانے باز. اور پھر یہ کہ وہ تو کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے اوپر اور وہاں سے وہ تیر چلا رہے تھے. یہ ایسے ہی جیسے بلوچستان وغیرہ میں کبھی ہوتی ہے گڑبڑ، تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں ہمارے وہ بلوچ بھائی اور پھر وہاں چند لوگ بھی ہوتے ہیں وہ مصیبت کرتے تھے.
اس لیے کہ وہ تو پہاڑ کے اوپر ہے اور وہاں سے تاک تاک کر نشانے لے رہے ہیں، نیچے والوں کے لیے مصیبت ہے. تو وہاں کسی اسی طرح کے درے میں سے فوج گزر رہی تھی کہ بوچھاڑ آئی ہے ایک دم تیروں کی. اب اس کا ایک فوری رد عمل ہوا کرتا، اس کو سمجھ لیجئے. جیسے میں کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں آرام سے تو کوئی چیوٹی بھی اگر کاٹتی ہے تو ایک دفعہ آپ چونک جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے، اس میں کوئی آپ کے ارادے کو سوچ کو دخل نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور تقریباً پوری فوج منتشر ہو گئی. یہاں ہے اصل میں وہ وضاحت کہ بعض روایات میں آ گیا کہ صرف 30-40 افراد ساتھ رہ گئے حضور کے، اور اس کو بھی بعض دشمنان صحابہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ ہے تمہارے صحابہ جنہیں تم بہت اہمیت دیتے ہو. اس موقع پر 30-40 آدمی رہ گئے تھے. افسوس یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی ان روایات کی تحقیق نہیں کی، اور وہی روایت جو ہے وہ اپنی اس مارکت العرا اور شہرہ آفاق جو ہے ان کی سیرت کی کتاب اس میں درج کر دیا. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے ان کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے پھر حاشیہ کبھی دیکھ لیا گا اس مقام پر، پوری تحقیق کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ 300-400 افراد رہ گئے. اب دیکھیے یہاں کسی نے کیا کیا ہوگا، صرف صفر اڑایا ہے. وہ عدد میں تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر کر دو اور وہ نہ معلوم فرق کہاں سے کہاں بچ جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں تھی، محمد کے دیوانے ایسے تھے کہ جو وہاں پر رہے ہیں جمے ہوئے، ان میں ابو بکر ہیں، ان میں عمر ہیں، ان میں عثمان ہیں، ان میں علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ کسی بھی حالت میں وہ ان سے جدا ہونے والے نہیں. یہ کہہ دینا کہ 30-40 افراد رہ گئے تھے، یہ بھی در حقیقت وہی اپنے پوس کو نکالنا ہے، اور تاریخ کے اندر روایات ساری اس طور کی آ گئی. بہرحال اس مسئلے کو علیحدہ رکھیے، تو بھی یہ بات تو ہے کہ بھگدڑ تو ہے. اگر 12,000 کے لشکر میں سے 300-400 رہ گئے تو بھگدڑ تو ہے، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ ایک فوری رد عمل تھا. لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی شجاعت تھی وہ بھرپور طریقے پر ظاہر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، علم آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، آگے بڑھے، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے رجز پڑھا. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، اور میں ہوں ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا، میدان میں موجود ہوں. پھر آپ نے آوازیں دی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، آؤ اے بدریو میری طرف، آؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اصحاب الشجرہ آؤ میری طرف. بس اتنی سی دیر کی بات تھی کہ فوراً صحابہ اکرام جو ہے پلٹے ہیں اور پھر انہوں نے پیش قدمی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو یہ موقع البتہ ایسا ضرور ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ غالباً بعض حضرات کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا اپنی تعداد کے اوپر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا. سورہ توبہ میں ذکر ہے، وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر کچھ ناز ہو گیا تھا، لہذا اللہ نے تمہیں دکھا دیا کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تائید اور نصرت سے ہوتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں، تمہاری تعداد سے نہیں، تمہارے ساز و سامان سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی تائید و نصرت ہے کہ جو فیصلہ کن. اسی غزوہ حنین کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس میں کہ حضور کا جو فن خطابت ہے وہ اپنے معراج پر نظر آتا ہے. وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس کس طرح کے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے اور کس طریقے سے حضور کا جو ناخن تدبیر ہے وہ ان مسائل کو حل کرتا تھا. غزوہ حنین میں مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، بہت بھیڑیں بکریاں اونٹ ساز و سامان. تقسیم میں حضور نے تالیف قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ میں جہاں زکات کے مصارف بیان ہوئے، والمؤلفت قلوبہم بھی ہے تالیف قلب کے لیے، تو جو نئے نئے ایمان لائے تھے مکے والے ان کو حصہ زیادہ دے دیا تاکہ ان کے دلوں کی تالیف ہو. لیکن اب اس پر منافقین بھی تو آخر وہاں موجود تھے، انہیں موقع مل گیا. انہوں نے ایک بات عام کر دی کہ ٹھیک ہے جی، جب جان دینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم یاد آتے ہیں، اور جب دولت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اپنے بھائی بند یاد آ گئے. اب اتفاقاً تو بات یہ درست ہو گئی اس اعتبار سے کہ حضور بھی مکے کے رہنے والے ہیں, قریش آپ کے اقارب میں سے ہیں, رشتے دار ہیں, تو وہ تیر جو ہے نشانے پر بیٹھا. اور یہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ کا لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں, یہ پھیلتی گئی, اس کی ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی, حضور کے آپ کے بھی کان مبارک تک بات پہنچ رہی ہے. آپ نے اس کو جو حل کیا ہے اب آپ اس کو سنیے. بہت بڑا خیمہ لگوایا, ان میں انصار کو جمع کر دیا. خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا, وہ کلائمیکس ہے خطابت کا, فن خطابت. حضور نے پہلے تو اپنے احسانات گنوائے کہ اے معاشر انصار, کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. اب جواب کیا ہو سکتا تھا, بلا یا رسول اللہ, کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اوس اور خزرج کی دشمنی, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی, دشمنی ختم کر دی. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. اب تمام احسانات جو ہیں اللہ نے جو حضور کے ذریعے سے انصار پر کیے وہ آپ نے گنوائے ایک ایک کر کے, اور وہ جواب آپ لیتے گئے بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ. اب آپ نے ٹرن لیا, ہاں اے معاشر انصار تم یہ کہو کہ اے محمد تمہارے خاندان نے, تمہارے قبیلے نے تمہیں نکال باہر کیا تھا, ہم نے تمہیں پناہ دی, اور میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو. اے معاشر انصار تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے اپنے قبیلے والے تمہارے خون کے پیاسے تھے, اور ہم نے اے محمد تمہارے لیے اپنے خون کی ندیاں بہا دی, اور میں کہوں گا کہ ہاں اے معاشر انصار تم صحیح کہتے ہو. اب تیسرا ٹرن ہے اس خطبے کا. حضور نے فرمایا تو اے معاشر انصار کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑے اور بکریاں لے کر گھروں کو جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ. انصار کی چیخیں نکل گئیں, رو رو کر داڑیاں تر ہو گئیں, رضینا رضینا رضینا, ہم اس پر راضی ہیں, بالکل راضی ہیں, آپ ہمارے پاس ہیں تو ہمیں کسی دنیاوی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اصل میں میں بتا رہا تھا کہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور ان سے عہدہ برا ہونا جو ہے وہ اس طرح کا جب بھی کبھی کوئی انقلابی عمل ہوگا خود اپنے ساتھیوں میں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں. آخر شیطان جو ہے وہ نچلا تو نہیں بیٹھتا, اس کے لیے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہے کہ کوئی قافلہ حق کے لیے تشکیل پائے اور وہ اپنے سفر کا آغاز کر دے, اس سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ بات کون سی ہوگی. لہذا ہر آن جو ہے وہ تو داؤ پر ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی, اور بہت سے مسلمان مخلص مومنین وہ بھی اس کے اندر بہ گئے, اور ایک اتنا بڑا فتنہ جو ہے کریٹ ہو گیا تھا حضور کے لیے ذاتی طور پر, ذاتی کرب اور ذاتی جو ہے رنج کا ایک بڑا, ایک ڈیڑھ مہینے تک سلسلہ چلتا رہا. تو یہ سب کچھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل اس زمین پر قدم بہ قدم چل کر جو حالات بھی کسی انقلابی جد و جہد میں پیش آتے ہیں وہ سب حالات پیش آئے ہیں, اور ان سے عہدہ برہا ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کی تقریر کی. غزوہ حنین کے بعد پھر بھی طائف کا محاصرہ ہے, جنگ اوطاس ہے, دو چار اور چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ان سب کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے جسے آج کی جدید اصطلاح میں کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن, کہ جنگ تو فیصلہ کن مرحلے میں آ کر اور ختم ہوئی, لیکن یہ کہ دشمن کے پاکٹس جہاں جہاں بھی ہیں ریزسٹنس کے, ان کو صاف کر دینا, ختم کر دینا, یہ موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے کسی بھی جنگ کے بعد. تو یہ اس نوعیت کا ہے, ورنہ یہ ہے کہ جنگ حنین اور فتح مکہ کے بعد اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی تکمیل ہو گئی. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہاں بھی ایک حکمت عملی ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. رمضان 8 میں مکہ فتح ہوا, شوال میں یہ حنین کا معاملہ, لیکن سن 8 کا حج جو ہے حضور نے نہیں کیا, حضور واپس مدینہ تشریف لے گئے. حج کا انتظام بھی آپ نے نہیں بدلا, وہی مشرکین مکہ, سب تو ایمان نہیں لائے تھے ابھی, انہی کے زیر اہتمام, انہی کے زیر انتظام سن 8 کا حج ہوا, مشرکین نے بھی کیا, مسلمانوں نے بھی کیا. اگلے سال البتہ اب اقدام ہوا ہے, اگلے سال بھی حضور تشریف نہیں لائے. سن 9 میں حضور نے مسلمانوں کا قافلہ مدینے سے روانہ کر دیا, حجاج کا قافلہ, حاجی جا رہے ہیں, اور امیر مقرر کیا حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ نے. قافلہ روانہ ہو گیا. اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن مجید میں سورہ توبہ یا سورہ برات یہ دونوں نام ایک ہی سورت کے ہیں, اس کے شروع میں ہیں 6 آیات. میں نے آج ابتدا میں ان میں سے 2 آیات کی تلاوت کی تھی, 6 تو بہت لمبی ہو جائیں گی. یہ اصل میں اعلان عام ہے انقلاب کی تکمیل کا اندرون ملک عرب. براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, ایک عام اعلان بیزاری یا اعلان برات ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام مشرکین سے جن سے کوئی معاہدے ہوئے ہیں, وہ معاہدے اب ختم. اس لیے کہ اب جو ہے کفر کا یہاں سر کچلا جا چکا ہے جزیرہ نمائے عرب میں. اب مشرکین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب ہے, عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے, حضور خود بنو اسماعیل میں سے ہے, تو بنو اسماعیل پر تو گویا اللہ کی طرف سے آخری درجے میں اتمام حجت ہو چکی, لہذا ان کے لیے رعایت نہیں ہے. جیسے سابق رسولوں کا معاملہ ہوتا تھا کہ جس قوم کی طرف رسول آ گیا اب اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے, وہ اگر نہیں مانیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے. کہیں طوفان سے ہلاک کر دیے گئے, کہیں تیز ہوا آ گئی اس سے ہلاک کر دیے گئے, کہیں پتھراؤ ہو گیا, کہیں غرق کر دیا. لیکن یہ اللہ کا ہمیشہ کا مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف رسول آ جائے اور وہ اتمام حجت کر دے آخری درجے میں, اب اس کے لیے رعایت نہیں. ان میں سے جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ختم کر دیے جائیں. تو وہ عذاب الہی اب حضور کے معاملے میں اس شکل میں آ رہا ہے کہ خاص طور پر بنی اسماعیل کے بارے میں مشرکین کے لیے طے کر دیا گیا کہ اب ان میں سے جو ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا. مسلمانوں کی تلواریں اب عذاب الہی کا مظہر بنیں گی. رعایت دے دی گئی اہل کتاب کو, اسی سورہ توبہ میں ہے یہ, اسی حصے میں, کہ یہود اور نصارہ رہ سکتے ہیں اپنے مذہب پر. ان سے صرف یہ تقاضا تھا یوتل جزیہ عن یدم وہم صاغرون, چھوٹے ہو کر رہیں اور جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے پیش کریں. غالب دین اللہ کا ہوگا, مغلوب ہو کر وہ رہ سکتے ہیں اپنے مذہب پر, وہ عیسائی رہے یہودی رہے اس کی اجازت ہے. لیکن ان مشرکین کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے. چنانچہ آیت نمبر 5 کیا ہے, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, تو اے مسلمانوں ان کو ہم 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں, جب یہ محترم یا حرام مہینے ختم ہو جائیں جن میں جنگ جو ہے بند ہوتی تھی, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ, وَخُذُوهُمْ, انہیں پکڑو, وَاحْصُرُوهُمْ, ان کا محاصرہ کرو, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے. الفاظ بڑے سخت ہیں یہ, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سختی ایک خاص پس منظر کے ساتھ ہے, یہ عام حالات میں نہیں ہے, اور بعد میں بھی کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ صرف ان لوگوں کا تھا جن میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, لہذا ان کے ساتھ اب کوئی رعایت نہیں ہے, ان کو تو قتل کر دیا جائے گا اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی. سب کے سب لوگ ایمان لے آئے, پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں, اتنا بڑا اعلان. ابھی تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے, قافلہ تو روانہ ہو چکا تھا, حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ اے علی تم جا کر یہ آیات جو ہے حج کے اجتماع میں, جبکہ تمام جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے, وہاں جا کر میری طرف سے یہ اعلان عام کر دو. اب ایک بڑا پیارا واقعہ آیا اس میں, اس سے اندازہ ہوگا وہ نظم ڈسپلن. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے. آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ وہ قافلہ حج جو ہے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, امیر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اطلاع ہوتی ہے کہ علی آئے ہیں. حضرت علی ملاقات کے لیے جب آئے, پہلا سوال جو حضرت ابو بکر نے ان سے کیا وہ یہ تھا, امیر او مامور, آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں یا مامور کی حیثیت سے؟ اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, مجھے آپ سے کیا معاملہ کرنا ہے, مامور کا کروں یا امیر کا کروں؟ اگر تو حضور نے مجھے معزول کر کے آپ کو امیر بنایا تو جگہ سنبھالیے, میں آپ کا حکم سنوں گا، جو حکم ہو میں حاضر ہوں. جیسے دیکھیے آپ کو معلوم ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسی محاذ پر رہے، یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے گئے ہوں کہ میں تھا یہاں تو کمانڈر، اب میں اپنے ایک نمبر ٹو کے نیچے ہو کر کیسے کام کر سکتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے نیچے تھے. حضرت عمر کا ایک خط آیا کہ تم معزول کیے جا رہے ہیں، کمانڈ چھوڑی، اور صرف یہ نہیں کہ کمانڈ چھوڑی، وہیں رہے. یہ نہیں کہ کہتے صاحب اب آپ مجھے لانگ لیو دے دیجئے، میں اب گھر جاتا ہوں، بڑا مشکل ہے اب یہاں پر رہنا. چھوٹے چھوٹے افسر جو ہے وہ بھی لانگ لیو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے نیچے اب میں کیسے کام کروں. نہیں، یہ معاملہ، یہ اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے معاملات وہ نہیں ہوتے. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں کہ جن میں ان باتوں کی فکر ہوتی. یہاں تو سیدھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سنبھالیے، ذمہ داری تھی یہ، میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا. یہی معاملہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ امیروں نہ مامورون، اگر آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں تو سنبھالیے، اور میں آپ کے مامور کی حیثیت سے حاضر ہوں جو حکم ہو، اور مامور ہیں تو مجھے معلوم رہنا چاہیے کہ آپ مامور ہیں. تو انہوں نے عرض کیا مامورون، مامور ہو کر آیا ہوں، صرف یہ کہ مجھے، میں امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا، امیر آپ ہی رہیں گے. البتہ یہ کہ ان آیات کا اعلان عام حضور نے میری ذمہ داری قرار دی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ اتنا بڑا اعلان عرب کی روایات کے مطابق کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کا کوئی بہت کلوز ریلیشن کر سکتا تھا، قریبی رشتہ دار، اس کی بات لوگ سمجھتے وہ اپنی روایات کے اعتبار سے. لہذا حضور نے وہ پروکلیمیشن جو ہے کہ آج سے معاملہ جو ہے بس چار مہینے کی مہلت ہے اور اس کے بعد جو ہے قتل عام شروع ہو جائے گا مشرکین کا، ہر شخص اپنی جگہ سوچ لے، یا تو اب وہ اس سرزمین کو خیر باد گئے. چنانچہ یہ ہوا بھی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. اب میں بتا چکا ہوں کہ اس نے گردن کٹواتے ہوئے بھی کہا تھا نیچے سے کاٹنا، تو آخر اکرمہ بیٹے تو اسی کے ہیں. جب سب لوگ جو ہیں اس آخری دھمکی کے بعد صورت وہ ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب جو مختلف قبائل ہیں اس کے اندر لوگ جو ایلڈرز ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ اب تو کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس ہم نہیں شو کر سکتے، چلو اور اطاعت قبول کر لو. لیکن اکرمہ تو ابو جہل کا بیٹا، انہوں نے کہا میں تو تسلیم نہیں کروں گا. لہذا آپ یوں سمجھیے کہ آٹھ اور آٹھ، سولہ سال پہلے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کی طرف، سن پانچ نبوی میں. اب اکرمہ کر رہے ہیں ہجرت کہ میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں اب اس وطن کو چھوڑ کر. حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. راستے میں اس جہاز میں جس میں کہ وہ سمندر عبور کر رہے تھے تو طوفان آیا اور بڑی زبردست جو ہے حالت تاری ہو گئی. انہوں نے دیکھا جتنے مشرک ہیں وہ سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، کوئی نہ لات کو پکارتا ہے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، اسی سے دعائیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، اور تو اس نے کچھ نہیں کہا، لات اور عزا اور منات کی نفی کر کے خدا واحد کی دعوت. تو اگر یہی بات ہے تو کاہے کو بھاگنا ہے، وہ واپس آئے، ایمان لیا. اور بعد میں جو ہے دور خلافت راشدہ میں اکرمہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں، وہ ایک علیحدہ داستان. بہرحال سن نو میں یہ اعلان ہوا اور ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، حج کا یہ دروازہ بند ہے. وہ مشرک حج کیا کرے گا، وہ تو یہ کہ چار مہینے کے بعد تو ان کا قتل عام ہی شروع ہو جائے گا. یہ ہے وہ موپنگ اپ آپریشن، اس کی نوبت نہیں آئی. ذہن میں رکھیے کہ کسی کو بھی اس آیت کی روح سے قتل کیا گیا، سب لوگ ایمان لے آئے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ دل سے لائے، یا ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو میں کل ذات کی تقریر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ جو دبک گئے تھے، جنہوں نے اس وقت یہ سمجھ کر کہ اب کوئی اور چارہ کار نہیں ہے لہذا اب تو اطاعت قبول کر لو، وہ ان کا ایک وقتی سا فیصلہ تھا. یہ دوسری بات ہے. ہر نوع کے لوگ موجود تھے جو اس وقت ایمان لائے، ان میں مخلصین بھی تھے، منافقین بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جو نہ خلوص سے مومن تھے نہ دل سے منافق تھے، بین بین تھے. وہ بھی تھے کہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے انقلاب کے آخری مرحلے میں عافیت اسی میں سمجھی تھی کہ اس وقت جو ہے سر نیچا کر لو، پھر دیکھیں گے کوئی وقت آئے گا تو ضرب لگائیں گے. یہ تو جس طرح دنیا میں ہوا کرتا ہے انقلابات میں، ویسے ہی معاملہ آپ کو وہاں سمجھنا چاہیے. بہرحال سن دس میں آئے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو چکی. سن دس میں حضور نے اعلان عام کرا دیا کہ اب میں اس سال حج کروں گا اور سب مسلمان پہنچنے کی کوشش کریں. سوا لاکھ کا مجمع ہے سن دس، یہ حجت الوداع ہے. اس میں آپ نے کئی خطبے دیے، منا میں بھی دیا ہے، عرفات میں بھی دیا ہے. اکثر ہمارے ہاں وہ خطبات کچھ گڑبڑ ہو گئے ہیں، چونکہ حضور نے کئی خطبے دیے لہذا کچھ فرق آ جاتا ہے روایات میں. جو اہم ترین خطبہ ہے اس میں حضور نے آغاز ہی اس طرح کیا کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، گویا کہ یہ الوداعی خطاب ہے. پھر آپ نے اپنی دعوت کے اہم نکات جو ہیں وہاں بیان کیے بار بار تکرار کے ساتھ، اور آخر میں ایک سوال کیا لا حل بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. پورے مجمع نے بیک زبان یہ کہا، اقرار کیا انا نشہد انک قد بلغتا و دیتا و نصحتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. تین مرتبہ حضور نے سوال کیا، تین مرتبہ جواب دیا. پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا تین مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. وہ بارے گراں جو میرے کاندھے پر آیا تھا وہ آج اتر گیا، میں سبک دوش ہو گیا. میں اسے کہا کرتا ہوں اس سے سائی آف ریلیف، جیسے کہ بہت بڑا بوجھ تھا اور وہ بوجھ جو ہے آج اتر گیا. اے اللہ تیرا بول بھی بالا ہو گیا، آج تیری کبریائی بالفعل قائم ہے جو جزیرہ نمایاں عرب میں، تیرا ہی جھنڈا سب سے سربلند ہے. اور اے اللہ یہ موجود ہیں جو اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. یہ گویا کہ وہ بین الاقوامی فیض تھا قیام قیامت، اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری امت کے حوالے کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تعلق ہے حضور کے انقلاب کے اس بین الاقوامی فیض سے. وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ تو اب میں لوں گا انشاءاللہ اپنی دوسری تقریر میں، جو بعد نماز عشاء والی جو محفل ہوتی ہے روزانہ اس میں میں کروں گا. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کا میرا وقت آخری رکھا گیا ہے میرے، بہرحال مجھ سے جب یہ کہا گیا تھا تو میں نے مان لی تھی یہ بات، اور میں سمجھتا ہوں مجھے بھی ریلیف مل جائے گا، میرے بھی گلے کا جو حال ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں آخری تقریر میں کچھ تو یہ چیزیں رکھوں گا بین الاقوامی سطح پر، اور کچھ جو دور فتن ہمارا ہے اور انقلاب کے خلاف کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس جو اٹھی ہیں، کچھ تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ اس کا بھی کروں گا جتنا بھی وقت میرے پاس ہوا، اس لیے کہ یہ بھی فلسفہ انقلاب کے ساتھ ایک لازمی جز ہوتا ہے. یہ باتیں تو ہوں گی اب عشاء کے بعد. اب مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، حضور کی سیرت کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ حضور کے مقصد بعثت کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا یا آواز سے، نصیحت سے، یہ بہت سے سوالات تھے. فلسفہ انقلاب اور حضور کی امتیازی شان کیا ہے انبیاء اور رسل میں، کہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں بلکہ اقامت دین، دین کو بالفعل قائم کر کے چلا کر دکھا دینا، یہ بڑی ہی ایک بنیادی بات ہے کہ اس کو اگر نہ سمجھیں گے تو سیرت النبی اور اس کے مختلف مراحل سمجھ میں نہیں آ سکتے. پھر تو وہی ہوگا کہ جو ٹائن بی نے کہا، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹ مین. پھر وہ ہوگا جو منگومری وارٹ نے اپنی دو والیومز میں جس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مکے والے محمد کچھ اور ہیں، مدینے والے کچھ اور ہیں. یہ تو تضادات ہیں، یہ تضادات ریزالو ہوتے ہیں اسی وقت جبکہ فلسفہ انقلاب سامنے ہو، اور اس کے لیے حضور کے مقصد بعثت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب اس مقصد کی عالمی سطح پر تکمیل ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس حد تک صحابہ کرام نے کام کیا تھا ہم نے تو وہ بھی گنوا دیا، ختم ہوا. اس وقت روئے زمین پر کہیں اللہ کا دین اپنی خالص شکل میں قائم نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے جس کے لیے ہم عند اللہ بہت مسئول ہوں گے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے اس موضوع پر جو ایک کتاب کا لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، وہ پڑھیے. ایک کتاب کا کل جو ہے جس کا میں مطالعہ کراؤں گا مسجد دار الصفا میں، یہ بینک، یہ جو العظم اسکوائر ہے 10 نمبر لالو کھیت جو مشہور چوک ہے، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے، خاصی بڑی مسجد ہے، وہیں میرا 3 روز درس بھی ہوا ہے، اور وہاں انشاءاللہ اس کتاب سے کا میں 10 برس مطالعہ کراؤں گا تاکہ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ کتنی بڑی امانت ہے حضور کی ہمارے کندھوں پر کہ جس کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے. کل 9 بجے آپ حضرات وہاں تشریف لائیے گا، اور وہاں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ ہمارے اندر اپنے فرائض کا شعور پیدا ہو، ہم اس کے لیے کمر کس لیں. پھر یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں میری دو کتابیں اور آ گئی ہیں، بڑی محنت کر کے ساتھیوں نے اس کو اس عید میلاد جو اب کل آپ منانے والے ہیں اس سے پہلے پہلے کوشش کی کہ آ جائے تاکہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو صحیح بات کی طرف ان کی جو بھی اس وقت جذباتی ایک کیفیت ہے اس کو صحیح رخ پر ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے. اگر آپ صرف اعلان برات کر دیں گے یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ سب برا کام ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ایک بدعت ہے، ٹھیک ہے آپ کا کہنا، لیکن اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا. بات تو یہ ہے کہ ان جذبات کو صحیح رخ پر ڈالیے. اس کے لیے ایک تو میری یہ آج جو بسن چھ تقریریں ہوئی ہیں، پچھلے سال میں نے چھ تقریریں کی، اسی طرح آج سے تین سال پہلے ٹیلی ویژن پر میری 12 تقریریں ہوئی تھی رسول کامل کے عنوان سے، شاید یاد ہو، اور تقریباً یہ سارے مراحل میں نے وہاں بیان کیے تھے. 12 تقریروں تھی وہ 15 منٹ کی تقریریں، وہ ہم نے شائع کر دی ہیں کتابی شکل میں، رسول کامل اس کا عنوان ہے، وہ کتاب باہر موجود ہے، آپ حضرات لے سکتے ہیں. دوسرے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ غزوہ احزاب جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور غزوہ احزاب کے ضمن ہی میں قرآن مجید میں وہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پر میں جب اپنا درس دے رہا تھا لاہور میں، قرآن مجید کا میرا ایک درس چلتا ہے شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ جو چل رہا ہے، جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے جو درس دیا تھا اور پھر ایک تقریر کی تھی کہ اسوہ محمدی کے روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فرائض دینی کیا ہیں، تو یہ بھی کتابی شکل میں ہمارے ساتھیوں نے ہمت کی ہے اور یہ کتاب بھی تباہ ہو کر آ گئی. حضور کا مقصد بعثت یہاں موجود ہے، حضور سے تعلق کی بنیادیں یہاں موجود ہیں. پھر دو کتابیں وہ دور فتن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس سے متعلق، ایک تو حضرت عثمان کی شہادت کے محرکات کیا تھے، یہ جو فتنۃ الکبریٰ ہے یہاں سے فتنہ شروع ہوا ہے جس کا کہ آخری ظہور جو ہے وہ سانحہ کربلا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے دو میرے کتاب کے اس موضوع پر آ گئے. ایک نقطۂ آغاز شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی شخصیت کے بارے میں، اور ایک سانحہ کربلا اس کا پس منظر کیا ہے، وہ بھی اس کے بھی میں مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نسخے یہاں موجود ہوں گے. تو یہ جو دن ہیں سیرت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام سے اگر کوئی ذہنی مناسبت قائم ہو، آپ خود بھی کریں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی کوشش کریں تاکہ کسی مثبت سوچ کی طرف لوگوں کی رہنمائی ہو اور کسی مثبت عمل کا آغاز ہو سکے، اور ہم وہ جو ذمہ داریاں ہیں اپنی بحثیت مسلمان اور بحثیت امتی رسول ہم ان کو ادا کر سکیں. میں کل جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا وہاں کل کی نشست میں سوالوں کا جواب بھی میں دوں گا. ایک صاحب نے چونکہ بہت ہمت کی ہے یہیں مجھے سوال پہنچا دیا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا تلقین سے،